بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ آج ہماری تلاوت کا آغاز 15 پارے سے سورہ بنی اسرائیل، جس کے آغاز میں ایک عظیم الشان معجزہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اور یہ معجزہ صرف آپ ہی کی خصوصیت تھی کہ آپ مسجد حرام میں سے مسجد اقصیٰ تک تشریف لے گئے، اور پھر وہاں سے آسمانوں پہ گئے، اور پھر رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام میں واپس بھی آ گئے، معراج ہوا اوپر گئے، اسرا ہوا. یہ آپ کا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا رات کا یہ سفر، اسرا کا سفر، یہ اسرا رات کا یہ سفر، اور پھر آپ آسمانوں پہ تشریف لے گئے، اور رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر آپ واپس آ گئے. یہ آپ کا عظیم الشان معجزہ تھا، اور یہ آپ کا آنا جانا جسمانی تھا، خواب میں نہیں. اگر خواب ہم میں ہوتا تو خواب میں تو آدمی اس سے بھی غیر معمولی واقعات دیکھتا ہے، اور اس پر پھر مشرکوں کا اعتراض کیوں ہوتا؟ یہ ایک جسمانی آپ کا یہ سفر تھا، اور آپ نے یہ سفر کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے شام، فلسطین، یہ فلسطین شامی کا حصہ ہے، اور پھر القدس مسجد اقصیٰ، اس ساری سرزمین کی فضیلت اور اس میں جو اللہ نے برکتیں رکھی ہیں اس کا تذکرہ فرمایا کہ یہ پورا خطہ، حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت بھی یہیں ہوئی، اور ان کا مسکن بھی یہی رہا، اور ان کا مدفن بھی یہی ہے. ایک آخری نبی محمد الرسول اللہ، جن کی ولادت مکہ میں ہوئی، اور جن کی آخری زندگی مدینہ منورہ میں ہوئی، باقی سارے پیغمبر اسی خطے کے اندر، ان کی پیدائش بھی اور ان کی مسکن بھی اور ان کا مدفن بھی ساری اسی سرزمین پر، شام اور فلسطین کی سرزمین پر ہوا. بارکنا حولا، اللہ نے یہاں بڑی برکت دی کہ حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام یہاں تشریف لائے، اور مادی لحاظ سے بھی اللہ نے وہاں نہریں، زمین بڑی زرخیز اور چشموں کا جاری ہونا، اور مختلف باغات یہ اللہ نے اس سرزمین پہ رکھا. شام پر بڑے حالات آئے، اور ان حالات کے دنوں میں بارہا جانا ہوا. الحمدللہ آپ کے ادارے کو، بیت السلام کو، یہ سعادت ملی کہ وہاں کے 11,000 بچوں کو تعلیم دی، اور الحمدللہ 1700 یتیم بچوں کی کفالت پچھلے 8 سال سے آپ کا یہ ادارہ کر رہا، اور اس لیے کہ وہ سرزمین بہت مبارک ہے، اور وہاں بہت مبارک لوگ ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی توفیق نصیب فرمائی. لنوریہ من آیاتنا انہ ہو السمیع البصیر، یہ اس سرزمین کا تذکرہ ہے. اور پھر آگے اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا بنی اسرائیل کو کہ جب انہوں نے زمین پہ فساد مچایا اور اللہ کی نافرمانی پہ کمر بستہ ہوئے، تو اللہ نے ان پہ ظالم حکمران بھیجے ایک مرتبہ، اور پھر دو مرتبہ ظالم حکمرانوں کے واسطے سے انہیں عذاب ملا، انہیں عذاب ملا. جب قوموں کے اعمال خراب ہو جاتے ہیں تو اللہ ظالم حکمران مسلط کرتا ہے برے لوگوں پر، پھر برے لوگ مسلط ہوا کرتے ہیں، برے لوگوں پر پھر برے لوگ مسلط ہوا کرتے ہیں. اور جب حکمران برے ہوتے ہیں تو وہ اپنی قوم میں برائی کو فروغ دیتے ہیں، اس لیے تاکہ یہ قوم انہیں قبول کرتی رہے، اس لیے کہ اگر اچھے ہو گئے تو وہاں پھر ان کی گنجائش باقی نہیں رہے گی، اس لیے کہ اچھوں میں پھر بروں کی گنجائش باقی نہیں رہتی، ان کا دم گھٹنے لگتا ہے. تو برے حکمران اپنی قوموں میں برائی کو فروغ دیتے ہیں، بلکہ بے حیائی اور فحاشی کو فروغ دیتے ہیں، بلکہ ناچ گانے کو فروغ دیتے ہیں، بلکہ لقمہ حرام کو فروغ دیتے ہیں، کہ جب تک یہ گندے رہیں گے ہم گندے ان کے لیے قابل قبول رہیں گے، اور جب یہ پاکیزہ اور اچھے لوگ ہو گئے پھر ہمارا یہاں گزارا نہیں ہوگا، پھر ہمارا یہاں گزارا نہیں ہوگا. تو پھر برائی پر برے لوگ مسلط ہوتے ہیں. یہ مسلمانوں کے لیے عبرت کی چیز ہے، اگر ہم بے نمازی بحیثیت قوم کے تو پھر بے نمازی مسلط ہوں گے، اور اگر قوم کے اندر خیانت اور جھوٹ عام ہو جائے گا تو ایسی خائن مسلط ہو جائیں گے، اور آدمی اگر شرم و حیا معاشرے سے اٹھ جائے گا تو بدکار لوگ ہی قوم پہ حکمران بنیں گے،
جیسی قوم کے اعمال ہوں گے ویسے لوگ مسلط ہوں گے. تو فرمایا ان بنی اسرائیل پر ایک مرتبہ اور پھر دو مرتبہ ظالم حکمران مسلط ہوئے جنہوں نے ان کو خوب عذاب دیا. یہ عبرت ہے مسلمانوں کے لیے کہ اگر تم برائیوں میں رہو گے تو برے سے برے لوگ مسلط ہوتے رہیں گے اور برے لوگ تمہارے اندر برائی ہی فروغ دیں گے, برائی ہی کی سرپرستی کریں گے. کتنے ہیں آپ کے قومی سطح پہ, کتنے ہیں جو نمازوں کا اہتمام, شرم و حیا کی تعلیم آپ کے تعلیمی ادارے, قومی تعلیمی ادارے آپ کے قومی اداروں, کتنا وہاں اللہ کے حکموں کا اہتمام ہے اور کتنا وہاں برائیوں کے حوصلہ افزائی ہے, چاہے وہ ذرائع ابلاغ ہے چاہے وہ میڈیا ہے, وہ آپ دیکھ رہے ہیں. اس لیے کہ ان کا گزارا بروں کے ساتھ ہے, اس لیے کہ انہیں ان کے لیے قابل وہ برو لوگوں کے ہاں قابل قبول ہے. اگر قوم اچھی ہو گئی تو بروں کا وہاں گزارا نہیں ہوتا. تو اس کا تذکرہ فرمایا کہ برائی کرنے سے برے لوگ مسلط ہوتے ہیں, اس کا تذکرہ. پھر آخرت کا تذکرہ کہ اعمال جیسے ہوں گے وہ سامنے آ جائیں گے اور انسان سے کہا جائے گا یہ تیرے اعمال ہیں. کچھ لوگ دنیا میں زندگی گزارتے ہیں, ان کی زندگی کا مقصد آخرت ہوتا ہے, دنیا کے لیے بھی محنت کرتے ہیں لیکن یہ دنیا ان کی آخرت سنوارنے کے لیے ہوتی ہے اور یہ دنیا ان کی آخرت کو بنانے کے لیے ہوتی ہے. اور کچھ لوگ ایسے اللہ ان کی محنت کی بڑی قدر کرتے ہیں, اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی تمام تر سعی اور کوشش صرف دنیا ہوتی ہے. فرمایا ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. اور پھر اخلاق اور آداب کا ایک فرض ذکر فرمائی ہے, اور ان آداب اور اخلاق میں اللہ کے توحید کے بعد سب سے پہلے والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے, اور والدین کے ساتھ ان کی خدمت ہے, اور والدین کی دعائیں لینا ہے, اور والدین کی خدمت ہے. یہ اسلامی تہذیب ہے. جب میرے بچے اسلامی تہذیب میں پرورش پائیں گے تو وہ ماں باپ کو اپنا سر کا تاج سمجھیں گے. اور اگر میں نے اپنے بچوں کی پرورش مغربی نظام تعلیم میں اور مغربی ماحولوں میں کی تو مغرب میں تو باپ بوجھ ہوا کرتا ہے, اس کے لیے جگہ گھر میں نہیں ہوتی, اولڈ ایج ہوم میں ہوتی. وہاں بوڑھوں کے لیے گھر میں جگہ نہیں ہوتی, کھانستا ہے, بیٹے کی طبیعت خراب ہوتی ہے, رات نیند نہیں کرتا تو بچے کی زندگی ڈسٹرب ہوتی ہے. اس کے لیے اولڈ ایج ہوم ہے, ان کے لیے الگ زندگی ہے, ان کے اولاد ان کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں. یہ تو مسلمانوں کی تہذیب ہے کہ باپ بوڑھا ہے گھر کا سرمایہ ہے, باپ بوڑھا ہے جنت کا راستہ ہے, ماں باپ کی خدمت دنیا آخرت کی سعادت ہے. لیکن جب میرے بچے مغربی ماحول میں پڑھیں گے اور پھر میں ان سے امید رکھوں کہ وہ باپ کا سہارا بنے, بوڑھے ماں باپ 500 گز کی کوٹھی پر, 1000 گز کی کوٹھی پر ماسیوں کے حوالے ہوں گے اور بیٹے دنیا کے اندر عیاشیاں کر رہے ہوں, اولادیں چہرہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں, آنے کے لیے تیار نہیں. آمیر عزیزو جس ماحول میں بھیجو گے اولادیں اسی رنگ میں رنگی جائیں گی, وہی زندگی ان کے اندر آئے گی. اسلامی تہذیب یہ ہے, ماں باپ اس کا حسن سلوک کرو. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے کہ ماں باپ کے ساتھ بد سلوکی یہ وہ گناہ ہے کہ مرنے سے پہلے آدمی اس کی سزا پاتا ہے, مرنے سے پہلے آدمی اس کی سزا پاتا ہے. اور خاص طور پہ جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں اور ان کی طبیعت میں تحمل برداشت کم ہو جائے تو ان کے اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں اور ان کی ساری توانائی ان کی زبان پہ آ جاتی ہے. اب ان کی چاہت ہوتی ہے کہ میں بولوں اور لوگ سنیں, بس اوقات ضد بھی کرتے ہیں بچوں کی طرح, بس اوقات بچوں کی طرح کسی بات پہ اصرار بھی کرتے ہیں. بڑھاپا میں ہوتا ہے یہ, بڑھاپے میں ہوتا ہے. تو خاص طور پہ اولاد سے کہا اس عمر میں اف تک نہ کرنا, کوئی ایسا انداز جو ان کے لیے تکلیف کا باعث بنے نہ کرنا. ایک بوڑھا باپ, ہاں ایک بوڑھا باپ بیٹے سے پوچھتا ہے, دیوار پہ ایک پرندہ تھا, بیٹے یہ کیا ہے؟ باپ بیٹے نے کہا بیٹے یہ کوا ہے. بیٹے نے کہا, باپ نے پھر پوچھا یہ کیا ہے؟ پھر اس نے کہا تھوڑی آواز میں تیزی آئی, کوا ہے نا. پھر جب اس نے تیسری مرتبہ پوچھا اب آواز میں اور تلخی آ گئی, بتایا نا کوا ہے. جب چوتھی مرتبہ پوچھا ڈانٹ دیا, بتا دیا کوا ہے. باپ پرانی ڈیری لے کے آیا, بیٹے صرف اس لیے کہہ رہا تھا کہ جب چھوٹ تو چھوٹا تھا اسی نشست پہ ہم بیٹھے تھے, یہی پرندہ موجود تھا, تو نے 16 مرتبہ مجھ سے سوال کیا اور ہر بار پہلے سے زیادہ پیار سے جواب دیا, ہر بار پہلے سے زیادہ پیار سے جواب دیا. ہاں میرے عزیزو باپ باپ ہوا کرتا ہے، ماں ماں ہوا کرتی ہے، ہاں، لیکن یہ اولادیں اپنی اوقات بھول جایا کرتی، بھول جایا کرتی، اور بھولیں گی، بھولیں گی جب ہم انہیں اسلامی تہذیب اور اسلامی اخلاق و آداب سے دور رکھیں گے، اس کا ریئیکشن آئے گا، اس کا ریئیکشن آئے گا۔ اسی کا تذکرہ اف لکما، اف بھی نہ کرنا، اللہ نے مال دیا ہے اس، اور اپنے رشتہ داروں پر، یتیموں پر، ضرورت مندوں پر خرچ کرو، ہاں اتنا بھی نہ خرچ کرو خود محتاج بن جاؤ، اور بخل بھی نہ کرو، میانہ روی، اپنے مال کے اندر توازن رکھو، اپنے اخراجات میں توازن رکھو، اپنے مال میں بدنظمی نہ ہو، انتظام کے ساتھ مال کو خرچ کرو۔ اس کا تذکرہ فرمایا، اور پھر فرمایا اپنی اولاد کو بھوک کی وجہ سے قتل مت کرو۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ اولادوں کو قتل کرتے تھے کہ ان کا گزارا ہمارے گھر میں کیسے ہو، بچی ہے تو ساری زندگی بھر کا بوجھ ہے، قتل کر دیا کرتے تھے۔ اور آج کے مسلمان اپنی اولادوں کو روحانی قتل کرتا ہے، ایسے ماحولوں میں بھیج دیتا ہے جہاں ان کی ایمان اور ان کی روحانی زندگی مزوہ ہو جاتی، کیوں؟ صرف پیسے کے لیے، صرف پیسے کے لیے، صرف معاش کے لیے اپنی اولادوں کو معنوی لحاظ سے، روحانی لحاظ سے، ایمانی لحاظ سے قتل گاہوں میں بھیج دیتے ہیں، قتل گاہوں میں بھیج دیتے ہیں۔ ارے رزق تو اللہ دے گا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے نحن نرزقہم وإیاکم، انہیں بھی ہم رزق دیں گے، تمہیں بھی دیں گے، رزق تو اللہ ہے۔ ہاں محنت کرو لیکن حلال طریقے سے، کوشش کرو جائز طریقے سے، سعی اور کرو لیکن ایمان کی حفاظت کے ساتھ یہ کرو۔ فرمایا رزق اللہ دیتا ہے، اسی کا تذکرہ فرمایا کہ اور فرمایا زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اور اب تو بھائی شرفا اپنے ریسٹ ہاؤس بدکاری کے لیے کرائے پہ دیتے، اب تو قومی سطح پہ بدکاری کی حوصلہ افزائی ہے، کتنے کہلانے میں مسلمان ہیں اور اپنے گھر اور اپنے ریسٹ ہاؤس بدکاری کے اڈے بنے ہوئے ہیں، اور کتنے تعلیمی ادارے ہیں جہاں زنا کے قریب نہیں، زنا کا ماحول مہیا ہو رہا ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ما ظہر الزنا والربا فی قوم اذن اللہ بھی ہلاکیا، جس قوم میں سود خوری اور جس قوم میں بدکاری عام ہو جائے گی اللہ اس قوم کی ہلاکت کا فیصلہ کر دے۔ یعنی کیا مطلب ہلاکت؟ اللہ کی رحمت اس سے روٹھ جائے گی، اللہ کی رحمت وہاں سے روٹھ جائے گی۔ ما ظہر الزنا والربا، کون سی کمی ہے؟ سود خور بھرے پڑے اور بدکاری اسکول کالج یونیورسٹیاں تعلیمی اداروں میں، کہاں میری بیٹیاں بہنیں اور نوجوان تعلیم حاصل کرنے گئے، ماں باپ کا سرمایہ لگا، لیکن یہ اولادیں نہ دین کی رہی نہ ماں باپ کی رہی، کتنے دکھ کی بات ہے، کتنی دکھ کی بات ہے۔ گئے تھے قوم کی تعمیر کے لیے، گئے تھے ملک کا سرمایہ بننے کے لیے، واپس آئے نشئی بن کر، واپس آئے نشئی بن کر، واپس آئے دین سے بیزار، شرم و حیا سے محروم۔ کیا المیہ ہے اس امت کا، کیا المیہ ہے ہمارے ساتھ۔ فرمایا زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، اور نہ حق کسی کو قتل مت کرو، نہ مسلمان کا نہ غیر مسلم کا، نہ حق قتل بھی مت کرو۔ اس کا تذکرہ فرمایا ناپ تول میں کمی نہ کرو، عہد پورا کرو، تکبر نہ کرو زمین پر، زمین نہیں پھاڑ سکتے تم، عاجزی سے چلو، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں، چاہے وہ آنکھ ہے، کان ہے، دل ہے، یہ ساری نعمتیں ہیں، ان کے بارے میں بعد پرس ہوگی۔ اللہ تعالیٰ بار بار ایک بات کو قرآن میں بیان کرتا ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں، تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں۔ یہ نادان کہتے ہیں مرنے کے بعد کیسے اٹھیں گے، ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گے، اللہ کہہ رہا ہے تم پتھر بھی بن جاؤ، لوہا بھی بن جاؤ، اللہ کو یہ قدرت ہے تمہیں پھر انسان بنا دو، اس کی طاقت ہے، اس کی قدرت ہے۔ اسی کا تذکرہ فرمایا، پھر اللہ رب العزت نے فرشتوں کی انسانوں کی پیدائش کا تذکرہ، اور شیطان کا انکار کرنا سجدے سے، اس کا تذکرہ، پھر اللہ نے حضرت انسان کو جو عزت بخشی، تکریم بخشی، اس کا تذکرہ فرمایا، پھر نماز کا اہتمام اور تہجد پڑھنا بڑی سعادت کی بات۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے لوگ سوال کرتے روح کیا چیز ہے، فرمایا روح اللہ کا حکم، روح اللہ کا حکم ہے، وہ آتا ہے تو زندگی ہو جاتی ہے، وہ چلا جاتا ہے تو آدمی مردہ ہو جاتا ہے. روح اللہ کا حکم ہے، بس اللہ کے حکم کا نام ہے، اسی کا تذکرہ. یہ آپ کی نبوت کا انکار کر رہے، کہنا اگر آپ نبی ہیں، اگر آپ نبی ہیں تو پھر آپ کے تو باغات ہونے چاہیے، اگر آپ نبی ہیں تو آپ کی تو نہریں جاری ہونی چاہیے، پھر آپ کے گھر جو ہے وہ سونے کے ہونے چاہیے. ہاں وہ نادان یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا کے نقشے عزت کی چیز ہیں اور دنیا کے نقشے بڑے انسان کی علامت ہیں. نہ نہ، بڑے انسان کی علامت دنیا کے نقشے نہیں ہیں، بڑے انسان کی نشانی یہ ہے وہ اللہ والا کتنا ہے، وہ اللہ کا فرما بردار کتنا ہے، چاہے وہ جھوپڑی میں رہتا ہے چاہے وہ کوٹھی میں رہتا ہے، وہ بڑا انسان ہے، وہ اسلام میں معزز ہے. اس کا تذکرہ فرمایا، پھر بنی اسرائیل کا تذکرہ، پھر اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ کو پکارو کسی بھی اچھے نام سے، سارے اللہ کے نام اچھے ہیں، کسی بھی نام سے اللہ تعالیٰ کو پکارو. پھر سورہ کہف کا تذکرہ ہے، سورہ کہف ایک عظیم الشان سورت ہے، اور فرمایا جو اس کی تلاوت کرتا ہے، سنت ہے ہر مسلمان کو جمعے کے دن اس کی تلاوت کا معمول بنانا چاہیے، اور اچھی بات ہے ترجمے کے ساتھ پڑھے اور بڑی بات ہے، بڑا زبردست اس کے اندر مضامین موجود ہیں. اور فرمایا جو آدمی اس کی کثرت سے تلاوت کرے گا وہ تجال کے فتنوں سے محفوظ رہے گا. اس میں عام طور پہ جو مضامین ہیں وہ روحانیت، ایمان اور مادیت کا آپس میں مقابلہ، اور ہر بار مادیت شکست کھائی اور ایمان نے ترقی کی. قرب قیامت میں دجال مادیت کا عروج ہوگا، مادیت کا عروج ہوگا، خدائی کا دعویٰ کرے گا، لوگوں سے کہے گا زندگی اور موت میرے ہاتھ میں. اور آج پوری دنیا میں دجالی فضا بن رہی ہے، اور دجال اس کی انتہا ہوگی، اس کا عروج ہوگا، اس کا عروج ہوگا کہ مادیت ہی سب کچھ ہے. جیسے آج دنیا کا سب سے بڑا بت ہے مادیت کی پرستش، مادیت کی پوجا، مادیت کو خدائی درجہ کہ بس مادہ ہے تو ٹھیک ہے. نہ نہ، اس مادے میں اصل حکم اللہ کا ہے، اصل طاقت اللہ ہے، اصل فیصلہ اللہ کا ہے. یہ ایمان اگر ہوگا تو آدمی مادیت سے متاثر نہیں ہوگا. تو اللہ رب العزت نے اس میں مادیت اور روحانیت کے واقعات کا تذکرہ فرمایا. چند نوجوان ایمان لیا، اور ایمان لانے کے بعد قوم نے اور وقت کے حکمرانوں نے، اچھے گھرانوں کے بچے تھے، نوجوان تھے، خوشحال گھرانے تھے، اونچی سوسائٹیوں کی اولاد تھی، اور اللہ نے ان پر فضل فرمایا، ایمان لے آئے، ہدایت لے کے آ گئے، ہدایت قبول فرما لی. تو وقت کے حکمران نے پہلے لالچ دی، مفادات رکھے، تمہارے معاش کے سارے راستے بند ہو جائیں گے، اور پھر ڈرایا بھی، نہیں تو پھر تمہیں سولی پہ لٹکا جائے گا اور تمہیں مار دیا جائے گا. ان نوجوانوں نے کہا جہاں تک رزق کا معاملہ، معاش کا مسئلہ ہے، ربنا رب السماوات والارض، ہمارا پالنے والا وہ ہے جو زمین و آسمان کی مخلوق کو پالتا، تم نہیں پالتے ہمیں، ہم تو کہتے نہیں دنیا کے سپر طاقت مت پالتی ہے، ہاں ہمیں تو وہ پالتی ہے. ارے اماں کے پیٹ میں تمہیں کس نے پالا؟ معصوم سے بچے دنیا میں آئے، ماں کی چھاتی میں تمہارے لیے غذا کس نے رکھی؟ ربنا رب السماوات والارض، اللہ اس پہ ایمان اور یقین نصیب فرما دے، پیدا کرنے والا رب ہے. آج مسلمان کیوں حرام کماتا ہے، حرام طریقوں کا راستہ کیوں جاتا ہے؟ اس لیے کہ اس کا یقین نہیں کہ پالتا اللہ، رزاق اللہ، ربنا رب السماوات والارض. اور دھمکی بھی دی زندگی ختم ہو جائے گی، وہ سب کہنے لگے زندگی آپ کے ہاتھ میں نہیں،